المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صلوات الله محمد وعلى آله تمام تعریفیں خدائے احد و واحد کے لیے اور تمام درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے صفتے میں خدا کی توحید کا اندازہ صاحبان ایمان کے لیے ممکن ہوا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. اما بعد صاحبان علم و ایمان کی خدمت, سورہ مبارکہ دخان کی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری, اور اس سے پہلے کہ ہم تفسیر کا بیان شروع کریں, روزے کا ثواب اور دعا اور مسائل کا بیان پہلے. روزے کے ثواب کے حوالے سے جو دن گزر گیا اس کا ثواب کل بیان ہو چکا تھا, اب جو کل آنے والا دن ہے اس کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے پانچویں روزے دار کے لیے خدا نے جنت المأوى میں ایک لاکھ محل عطا فرمائے ہیں, اور ہر محل میں 70,000 گھر, اور ہر گھر میں 70,000 دسترخوان, اور ہر دسترخوان پر چھوٹے دسترخوان جو ہیں وہ بھی 70,000 لگے ہوئے, اور ہر چھوٹے دسترخوان پر 60,000 قسم کی ڈشیں, خوراک, نعمتیں ایسی رکھی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. کتنا کھائیے گا, کتنا پیجیے گا؟ قسم بخدا انسان خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لے کھانے پینے سے, اس کی منحیات سے, اس کے مبتلا سے. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں کہ 60,000 قسم کی خوراک دسترخوان پہ لگی ہوئی ہے. ابھی کیسے ممکن ہے کہ انسان سارے خوراک کو استعمال کرے اور ذائقہ سب کا اس کو محسوس ہو سکے؟ اس کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے کہ ایک مرتبہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آپ کے راستے میں آپ نے ایک انصاری کو کچرے کے ڈھیر سے اپنے لیے خوراک چنتے ہوئے دیکھا. آپ نے اپنے چہرے کو ابا سے چھپا لیا, واپس چلے گئے, اپنے غلام کو روانہ کیا, قمبر جاؤ بلا کے لے آؤ. قمبر لے کر آ گئے اس انصاری کو, اور امام نے اپنے سامنے بٹھا کر اپنے دستے مبارک سے اپنی سوکھی روٹی اور پانی جو آپ استعمال کرتے تھے اس کا لقمہ توڑ کر اس انصاری کو اپنے ہاتھ سے عطا کیا. اور جب اس انصاری نے امام کے ہاتھ سے اس لقمے کو منہ میں لیا, عجیب بات تھی کہ منہ میں رکھنے کے بعد روٹی کا ذائقہ تبدیل ہو گیا تھا, اور ہر ایک لقمے میں الگ الگ ذائقے امام نے اس کو ایسے عطا فرما دیے کہ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا. امام نے مسکرا کر پوچھا کیوں پریشان ہو گئے, کہنے لگا یقین بھی نہیں آتا, انکار بھی ممکن نہیں ہے. کیا بات کیا ہوئی ہے؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے روٹی توڑی تھی, آپ نے روٹی بھگوئی تھی, مگر یہ میرے منہ تک آتے آتے نعمت گوشت میں, نعمت فروٹ اور پھل میں, مختلف انداز کی نعمتوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی. یعنی کیا مطلب؟ اگر جنت کی نعمتوں پہ یقین کرنا ہو تو آسان سا مسئلہ ہے کہ صاحبان بندگان خدا وہ عظیم تھے کہ جو زمین پر رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کا مزہ اپنے غلاموں کو عطا کر دیا کرتے تھے. ایک لقمے میں امام نے سارے ذائقے عطا کر دیے. اب سوچئے کہ 60,000 خوراک, 60,000 نعمتیں ایک دسترخوان پہ لگی ہوئی, اور ہر نعمت کا ذائقہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے. لیکن کیا کہنا, اس ثواب کے حصول کے لیے انسان پر لازم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت پہ غور کرے. آپ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ تمہارا روزے والا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ روزے کے بغیر ہوتا تھا. یعنی کیا مطلب؟ میری فیلنگز کیا ہیں؟ کیا فیلنگز یہ ہیں کہ روزے میں اور بغیر روزے میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک فرق ہے صرف کہ بغیر روزے میں کھاتا اور پیتا تھا, اور روزے میں کھاتا اور پیتا نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم امام کے فرمان پر پورے اتر گئے. کون سا فرمان؟ اس میں امام نے فرمایا تھا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روزے میں حصہ سوائے بھوک اور پیاس کی برداشت کے اور کچھ نہیں ہوتا. روزہ نہیں ہوتا تھا اور ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ صرف کھانے اور پینے کا, مبتلات کا نہیں. پھر کیسا ہونا چاہیے؟ کہ ایسا فرق ہو کہ انسان خود محسوس کرے کہ روحانیت ایک تقویٰ, خوف خدا, قرآن سے محبت, دعاؤں سے الفت ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ روزے کے بغیر نہیں ہوتی تھی, روزے میں ہو چکی ہے. اگر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی ہے, یعنی انسان کتنا شکریہ ادا کرے مالک کا کہ اس نے روزے کی صلاحیت عطا کر کے ہمیں اپنی قیمت کا احساس دلا دیا ہے. ہم بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتے ہیں, ہم بغیر کھانا کھائے زندہ رہ سکتے ہیں, اور جب حلال چھوڑ کر زندہ رہ سکتے ہیں تو حرام چھوڑ کر تو بدرجے اولا رہ سکتے ہیں. اور خدا نے ایسا عادی کر دیا کہ اس ثواب کے ساتھ اب آئیے دعا کی طرف بات کو بڑھاتے ہیں. دن گزرا, رمضان کی 4 تاریخ یہاں کے چاند کے اعتبار سے, اور 4 تاریخ میں سرکار ختمیہ مرتبت کی دعا کے جملے کیا تھے؟ اللہم قوینی, اے میرے پروردگار مجھے طاقت عطا فرما آج کے دن اور اس مہینے میں. کیا عطا فرما؟ اللہ اقامت امریکہ, کہ میں تیرے احکامات پر عمل کر سکوں, مجھے تو طاقت عطا فرما. خدا کی دی ہوئی طاقت کیا ہے؟ انسان کی اپنی طاقت کیا ہے؟ انسان کی اپنی طاقت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کے حول اور خدا کی قوت سے باہر نکل جائے تو اس کے اپنے گناہ اسے زندہ رہنے کا حق بھی نہ دیں. رب کی طاقت کیا ہے؟ کہ بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد, حالت نماز میں جو آپ ایک ذکر اٹھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بحول اللہ, اللہ کی ہمت, وقوتہ اللہ کی طاقت سے, اقوم میں قیام کرتا ہوں, کھڑا ہوتا ہوں, واقعد اور بیٹھتا ہوں, وارکع رکوع کرتا ہوں, واسجد سجدہ کرتا ہوں. میری اپنی کیا طاقت ہے؟ عزیزان محترم, آج کے دن کی دعا میں خدا سے اللہ کے رسول نے طاقت کا سوال کیا. طاقت کس کام کے لیے؟ کہ طاقت خدا کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے. وہ ازقنی فی, اور آج کے دن اور آج اس پورے مہینے میں مجھے عطا کر دے ذائقہ حلاوت ذکرک، اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ عطا کر دے. کبھی سوچئے کہ کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان پر قرآن کی تلاوت بار ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت بہار ہو جاتی ہے. اس کے لیے بار ہو گئی وہ اپنے ایمان کو خدا حافظ کہہ چکا، اس کے لیے بہار بن گئی اس کا ایمان تر و تازہ باقی ہے. کیا مطلب؟ کہ مومن کی پہچان جگہ جگہ آپ کو روایت ملیں گی، مسجد میں ہے تو الگ الگ پہچان ہے. مومن کی پہچان ایسے جیسے مچھلی پانی کے اندر زندہ رہتی ہے، ایسے مومن اپنی ایمانی حیات کو زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے جب مسجد کے اندر رہتا ہے. ذکر میں ذائقہ کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھ کر اسے بوجھ سمجھے، سوچئے گا ہر ایک عمل میں ہے. کہ اگر کبھی روزے کا مسئلہ ہو تو دو قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو، ایک وہ جو روزے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، کب ختم ہوگا ماہ رمضان، اور ایک وہ جو اگلے ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا ماہ رمضان کب نصیب ہوگا. ارے ابھی یہ ختم ہوا نہیں، اگلے کی تیاریاں شروع کر دی. کہ ہم تو خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ کو بتا چکا میں یہ بات کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے، رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں رمضان میں خدا کیا کچھ عطا کر رہا ہے تو تم تمنا کرو گے کہ رمضان کبھی ختم ہی نہ ہو. روزے کی بات آ گئی، نماز کی مثال. کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر کبھی پیش نماز سورہ انا آتینا کے بجائے سورہ حمزہ پڑھ دے، سورۃ القارعہ پڑھ دے، ہاں سورہ انا انزلنا پڑھ دے، تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں، بھائی بہت لمبی نماز آج تو ہو گئی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خوشی اور خضوع اور بڑھ جاتا ہے. آج کے دن کے لیے دعا کیا ہے کہ پروردگار اپنے ذکر کی حلاوت کا ذائقہ مجھے عطا کر دے. آج کے دن کی دعا کیا تھی؟ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، اپنے کرم کا تجھ کو واسطہ ہے. نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ کہ نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اجتناب المحارم، شکر النعمہ کیا ہے؟ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. وہ تمام الشکر قول الرجل الحمد للہ رب العالمین. مولا متقیان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اجتناب محارم اصل میں شکر خدا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اس نے تم کو دی ہے کم از کم وہ نعمت اس کے خلاف استعمال نہ کرو. آسان سی مثال، آپ نے مجھ سے کہا مولانا صاحب افطار کا وقت آ رہا ہے، ہمیں یہ کاٹنا ہے فروٹ، آپ کے پاس چھری ہوگی؟ اور میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، چھوٹی سی چھری رکھی تھی، آپ کو دے دی. کس لیے دی تھی؟ کہ یہ نعمت تھی آپ کے لیے کہ آپ اس سے فروٹ چھیلیں گے اور کاٹیں گے اور استعمال کریں گے. اگر وہ چھری آپ مجھ پہ استعمال کریں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ خدا نے نعمت دی ہو اور اسے انسان حرام کام میں استعمال کر دے، خدا نے آنکھیں دی ہوں اور اسے نامحرم کو دیکھنے میں گزار دے، خدا نے کان دی ہوں اور اسے گانا سننے میں گزار دے، خدا نے زبان دی ہو اسے غیبت میں، چغل خوری میں، گالی گلوچ میں گزار دے، خدا نے ہاتھ دیے ہوں اسے سرقہ و ظلم میں گزار دے. تو اگر پہچان کرنا ہے تو یہی پہچان کہ پروردگار کی بارگاہ میں آج کی دعا کیا ہے، پروردگار اپنی نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرما. اتنی بڑی نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے مالک، رمضان کا مہینہ، قرآن جیسی کتاب، پیغمبر ختمی مرتبہ جیسے نبی، اور پورے 12 امام معصوم عطا کیے ہیں. اتنی بڑی نعمت دیے اپنے کرم کے ساتھ مالک، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار، آج کے دن کی دعا کا آخری حصہ، پروردگار میری حفاظت فرما آج کے روزے میں بھی اور آج کے پورے مہینے میں بھی، اپنی خاص حفاظت، اپنی خاص پردہ پوشی کے ذریعے سے اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ نگرانی کرنے والے ابصر الناظرین. آج کی دعا کا ترجمہ مکمل کیا، رات کی دعا بہت جلدی جلدی الفاظ کو مکمل کرنا ہوتا ہے ورنہ ٹائم بہت نکل جاتا ہے. کہ آج کے رات کی دعا کیا ہے؟ دو طرح کی دعائیں الگ الگ ہیں, مگر میں وہ دعا پڑھ رہا ہوں کہ جو زیادہ معروف ہے. اللہم انی اسألوکا, آج کے رات کی دعا. گرچہ صرف اگر دعا موضوع بنا لیا جائے تو ایک ایک جملہ اپنے مقام پر پوری مجلس ہے. اللہم, اے میرے اللہ, انی اسألوکا, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں. بے اسماء کا, تیرے اسماء کا واسطہ دے کر, تیرے ناموں کا واسطہ دے کر. خیر الاسماء, اور تیرے نام کون سے نام کا؟ وہ بہترین نام. التی تنزل بہ الشفا وتکشف بہ الادواء, وہ نام جو بہترین نام جن کے ذریعے سے تو شفا کو نازل کرتا ہے. بہت سے مسائل ہیں پورے سال کے حوالے سے, بیماریاں, پریشانیاں, اور ایسی بیماریاں جو ڈائیگنوز نہیں ہو پاتی, ایسی بیماریاں جن کی صحیح میڈیسن یا نہیں مل پاتی, ایسی بیماریاں جن کی سرجری ممکن نہیں ہے. ایسا بھی ہے, ابھی حال میں ایک عالم دین کی مرض کی کیفیت کی اطلاع ملی کہ ایسا مرض ہے کہ ان کے کسی رگ پر کوئی کینسر کا زخم نکل آیا ہے. ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں مگر جگہ اتنی نہیں ہے کہ ٹانکا لگا دیں. تو پورا سال انسان کے مسائل ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اور پھر خدا کے ناموں کا واسطہ. خیر الاسماء التی تنزل بہ الشفا, تجھے تیرے ان اسماء کا واسطہ جن کے ذریعے تو شفا کو نازل کرتا ہے. اب شفا پر دو جملے اور سن لیجئے. شفا کیا ہے؟ میرے سر میں درد تھا, آپ نے مجھ سے کہا مولانا آپ کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے, یہ پیناڈول ہے, چاہے وہ ایکسٹرا ہو یا نارمل, یہ استعمال کر لیجئے. کب پہنچان لے لیجئے, فورٹ ہو یا سادہ ہو. میں نے استعمال کی اور اس خیال کے ساتھ کہ اس گولی سے, ٹیبلٹ سے, اس کورس سے میرا درد ٹھیک ہو جائے گا. اگر میں نے اس گولی کو شفا کا ذریعہ مانا, میں دائرہ ایمان سے باہر نکل گیا. بڑی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اگر کوئی اپنی دوا کو, میڈیسن کو, سیرپ ہو, انجیکشن ہو یا ڈرپس ہو, کچھ بھی ہو, اس کو کہے کہ یہ شفا ہے تو باطل ہے, گمراہ ہے. چھوٹی سی مثال, حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام بیمار ہوئے, بہت بڑی بات اس اعتبار سے کہ آپ کا بیمار ہونا اور آپ نے بیماری میں رب سے رجوع کیا, پروردگار پیٹ میں درد کی شکایت ہو گئی ہے, کیا کروں؟ کہ فلاں مقام پر جاؤ, ایک سبزی نکلتی ہے, اس کو ہم جڑی بوٹی کہتے ہیں طب کی زبان میں, وہ استعمال کر لو. آپ گئے, رب نے بھیجا تھا, آپ گئے استعمال کر, ٹھیک ہو گئے. اتفاق سے کچھ عرصے بعد پھر بیمار پڑ گئے اور سیم پرابلم ہوئی تھی, پیٹ میں درد. اب آپ چلے گئے خود سے, آپ گئے خود سے, اسے استعمال کیا, استعمال جو کیا تو پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. رب سے رجوع کے مالک, یہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے وہ ٹھیک ہو گیا مرض اسی جڑی بوٹی سے, اب بڑھ گیا. ارشاد رب العزت ہوا, موسیٰ پہلے ہم سے پوچھ کر گئے تھے, بعد میں پوچھے بغیر چلے گئے. اور اب سوچئے گا کہ یہ وسیلے شفا ہے, ٹیبلٹس ہیں, سیرپس ہیں, کیپسولس ہیں, انجیکشن ریپس, کیا ہیں؟ کا وسیلے شفائیں شفا نہیں ہیں. شفا کیا ہے؟ یا من اسمہ دوا, اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے, وذکرہ شفا, اور اس کو یاد کر لینا شفا ہے. یا سورہ مبارک شعرا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, کہ جب کبھی میں مریض ہوتا ہوں, میں مریض ہوتا ہوں, مرض کی نسبت اپنی طرف, فَهُوَ يَشْفِينَ,
وہ مجھ کو شفا دیتا ہے، شفا کی نسبت رب کی طرف. تو اب ان اسماء کا واسطہ پروردگار کہ جن کے ذریعے تو شفا کو نازل کرتا ہے. وہ تکشف بہل ادوا، اور ان اسماء کے ذریعے تو بیماریوں کو دور کرتا ہے. دو باتیں ہیں، ایک بات ہے شفا ملنا، ایک بات ہے بیماری کا دور ہو جانا. شفا دو معنی میں استعمال ہوتی ہے. ایک معنی کیا ہوتے ہیں کہ بیماری آگے بڑھنے سے رک گئی، بیماری آگے نہیں بڑھ رہی، کچھ پین کم ہو گیا، آپ نے پین کلر استعمال کر لی، پین کم ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کیا پین کلر شفا ہے کیا نہیں؟ کیوں؟ کب بیماری تو موجود ہے. تو شفا بھی عطا کر اور بیماری کو جڑ سے ختم بھی کر دے. ان اسماء کا واسطہ کہ جن کے ذریعے تو شفا کو نازل بھی کرتا ہے، بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے. کیا کر؟ کان تو صلی علی محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ ہے، اپنی دعا سے پہلے، شاعر تو کہتا ہے نا کہ لوگوں پڑھو درود محمد کی آل پر، اپنی دعا سے پہلے، اپنی دعا کے بعد، اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد. اور اب وہ جملہ استعمال ہوا کہ جب آپ نے درود کی بات کہی، اب کیا کہا کہ وہ ان تدفع و تدفع انی بسم کا کل سقم، اے پروردگار دور کر دے مجھ سے ہر بیماری کو، و بلا ان ہر بلا کو. آج کی رات کی دعا ہے، مجھ سے ہر بیماری ہر بلا کو دور کر دے. ٹھیک، اس کے بعد کیا جملہ ہے کہ پروردگار تو میرے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تتقبل صومی وان تجعلنی ممن صام وقام ورضیت عمله، اور تو مجھے ان میں سے بنا دے جو روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے، اور جن کے عمل سے تو راضی ہونے والا ہے. وان تجعلنی ممن صامت جوارحه، اور مجھے ان میں سے قرار دے کہ جن کے اعضاء و جوارح بھی روزے سے ہوتے ہیں. وہ کون؟ کہ حفظ لسانہ وفرجہ، جو اپنی زبان اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے، مجھے ان میں سے قرار دے. پروردگار وترزقنی، مجھے عطا کر دے، توفیق دے. کس کی؟ کہ عملاً ترضاہ، ایک ایسے عمل کی جس سے تو راضی ہو جائے. یہ جملہ سورہ احقاف میں آپ کو ملے گا، جہاں آیت نمبر 15 میں مالک دو جہاں کا اعلان کیا ہے، سرکار سید الشہداء کی شان، وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اس سے پہلے کیا ہے؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انمت علیہ وعلی والدیہ، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پہ نازل کی ہے. وہ عمل صالحا ترضاہ، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. آج کی دعا میں شامل ہے ترزقنی، عطا کر دے توفیق. کس کی؟ عملاً ترضاہ، ایک ایسے عمل کی جس سے تو راضی ہو جائے. وتمنا علیہ بالصمت والسکینۃ وورا یحجزنی عن معصیتک یا ارحم الراحمین. کیا کامل دعا، ایک ایک جملہ قربان جائیے مکتب اہل بیت پر. جتنے باقی مکتب ہیں، مکاتب فکر ہیں، ان کے یہاں دعاؤں کے وہ خزانے نہ ملیں گے جو آل محمد کے ملتے ہیں. ایک ایک پہلو پہلو با دعا مل رہی ہے. بیماری کی دعا الگ ہے، پریشانی کو دور کرنے کی دعا الگ ہے، اللہ اکبر. اور اس میں یہ آپ کا جملہ پروردگار سے کہ مجھ پر احسان فرما، تمنا علیہ، مجھ پر احسان فرما. کس بات سے؟ کہ بسمت و سکینہ، کہ مجھے خاموشی کی دولت عطا فرما. بسمت و سکینہ، مجھے اپنی طبیعت میں سکون اور اطمینان عطا فرما. یہ دو بڑی دولتیں ہیں. ڈپریشن مرض ہے، علاج سکون ہے. بک بک منہ سے کرنا بیماری ہے، علاج خاموشی ہے. تمنا علیہ، مجھ پر احسان کر دے، بسومتے بس سکینہ. اور اے پروردگار آخری جملہ، ور ان، مجھے ایسا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، یحجزنی ان معصیتک، جو مجھے تیری معصیت سے روک دے. آج کی رات کی دعا، کتنی باتیں آپ نے اللہ سے مانگی، یا ارحم الراحمین. اور اس دعا کے تمام ہونے کے ساتھ مسائل کا بیان، اور چونکہ آج شفا کی بات ہوئی، مرض کی بات ہوئی، تو مسائل بھی شفا اور مرض کے حوالے سے. دو طریقے سے مسائل ہوں گے. پہلا مسئلہ کہ ان ادویات کا استعمال، ان میڈیسنز کا استعمال جو کھائی جاتی ہیں، پی جاتی ہیں، تو حالت روزہ میں کھائی جانے والی، پی جانے والی میڈیسنز تو الاؤ نہیں ہیں. خطرناک حد تک انسان پہنچ گیا، کہا بچا لو اسے کھلا کر، مگر روزہ تو ختم ہو گیا. زبان کے نیچے رکھ دیا پہ ٹیبلٹ، ہارٹ کا مسئلہ تھا، رکھ دی بیٹا اپنے، بچ تو جائے گا شفائے من جانب اللہ کی طرف سے، لیکن روزہ ختم ہو جائے گا. اب مسئلہ آیا کہ کچھ دوائیں جو آنکھ سے، ناک سے اور کان سے استعمال کی جاتی ہیں، یہ بات تھی منہ کی، منہ سے سیرپ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے. کان میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ کہ جی ہاں ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور کان میں ڈالی جانے والی دوا کا حلق کے ذائقے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، چونکہ فتاوی میں الفاظ صرف آنکھ کے بارے میں اور ناک کے بارے میں. آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا کا ذائقہ اگر حلق تک پہنچے تو کراہیت ہے، اور اگر حلق تک نہ پہنچے تو کراہیت بھی نہیں. البتہ ناک کا مسئلہ مختلف ہے، اور ناک کے دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ انہیلر کا ہے، ایک مسئلہ عام دوا کا ہے. بہرحال ناک میں دوا ڈالنی ہے، اس کا ذائقہ اگر حلق تک نہ پہنچے تب بھی مکروہ ہے، اور اگر حلق تک پہنچ جائے اور معلوم ہو کے پہنچ جائے گا تو باطل ہے روزہ، اگر ناک سے ڈلی ہوئی دوا کا ذائقہ حلق تک پہنچ گیا. رہی بات اس اسپرے کی جو تنفس کے بحالی کے لیے سانس کے مریض استعمال کرتے ہیں، سوائے آیت اللہ خامنئی کے، باقی آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، ان تین مراجع کے یہاں اجازت ہے کہ انہیلر سانس کے مریض استعمال کر سکتے ہیں. البتہ آیت اللہ خامنئی کے یہاں اگر ایسا مرض واقع ہو جائے انسان کے لیے، تو اگر رمضان کے بعد کبھی اس کو صحت مل سکتی ہو جو وہ اس کے بغیر روزہ رکھ سکے تو قضا کرے گا. اور اب آئیے، آنکھ ناک کان کے مسئلے مکمل ہوئے، رہ گئے مسئلے انجیکشن کے اور ڈرپ کے. اور ڈرپ کا استعمال چاہے وہ ڈرپ دوائی کے اعتبار سے ہو یا گلوکوز وغیرہ کی ہو، تخویت پہنچانے کی ہو، ان چار مشہور مراجع کے یہاں ڈرپ کا استعمال جائز نہیں ہے. کون چار؟ خوئی خمینی، آیت اللہ خوئی خمینی، سیستانی اور آیت اللہ خامنئی. رہی بات سرنج کے استعمال کی، انجیکشن، انجیکشن اگر کسی عضو بدن کو سن کرنے کے لیے ہو تو جائز، دوا کے لیے ہو تو جائز، اور اگر طاقت پہنچانے کے لیے، بھوک کا احساس ختم کرنے کے لیے ہو تو جائز نہیں ہے. بات مکمل ہوئی، مسائل کا بیان ختم کیا میں نے. اور اب آئیے سورہ مبارکہ دخان کی تلاوت پر، تو آپ نے روایات سنی، آج ایک اور روایت. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر البرہان کا حوالہ فرماتے ہیں، ومن جعلها تحت راسه رعا فی کل خیر، جو سورہ دخان کو رات کو سوتے ہوئے تکیے کے نیچے رکھ لے رات کو اسے اچھے خواب دکھائی دیں گے. رآ فی کل خیر وامن من قلقلہ فی اللیل, اور وہ رات میں ہر قسم کی بری اور بدی سے محفوظ رہے گا. ایک تلاوت کرنا ہے ہر روز رات میں 100 مرتبہ, معصوم کا فرمان ہے سورہ دخان ماہ رمضان میں ہر رات 100 مرتبہ, اور یہ ان اعمال میں شامل ہے جو شب قبر کو تلاش کرنے کے لیے مہینے کی پہلی رات سے شروع کیے جاتے ہیں ان میں شامل ہے. خیر مولانا کس کے پاس وقت ہے اتنا, تو رات کو 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھے گا. شب قدر ملتی ہو کہ نہ ملتی ہو, نہ ملے روزانہ رات کو سورہ دخان کون پڑھے گا, انسان کی کمزوریاں بہت ہیں. اور آئیے پوری 100 مرتبہ نہ صحیح تو 1 مرتبہ ہی پڑھ لیجئے, اور ایسے پڑھیے کہ رات کو نیند آنے سے پہلے آپ پڑھ رہے ہوں اور نیند آتے آتے سورہ تمام ہو اور آپ نے قرآن کو رکھا اور سرحانے اور سو گئے, دونوں کام ہو گئے, تلاوت بھی ہو گئی, رات کو سر کے نیچے رکھ کر اچھے خوابوں کا راستہ کھل گیا. اور اب کل تک ہم پہنچے تھے جس آیت پر, آیت نمبر 10 کیا تھی, آیت نمبر 9 کیا تھی, بل ہم فی شکی یلعبون, بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کو سمجھتے ہیں. پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے, اچھا مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, اچھا قیامت آئے گی, اچھا خدا ایک ہے, ہنستے تھے, پیغمبر پر الزام کستے تھے. اور آج درمیانے درس میں اس کا حوالہ آئے گا جس نے باوجود اسلام کے اعلان کے پیغمبر کا مذاق اڑایا ہے, اور اس شخصیت کا نام لے کر اس کی تاریخ موت کا بیان کروں گا. لیکن پہلے تفصیل قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں, شک میں پڑے ہوئے ہیں, یلعبون کھیل سمجھتے ہیں, یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا. فرتقب, بس آپ ان سے کہیے کہ انتظار کیجئے, کس دن کا, یوم تأتی السماء بدخان مبین, اس دن جب آسمان پر ایک واضح دھواں چھا جائے گا. اس لفظ دخان سے پورے سورے کا نام دخان ہے, آیت نمبر 10 میں لفظ استعمال ہو دخان, دخان کا ترجمہ ہے دھواں. دھواں دو قسم کا ہوتا ہے, ایک دھواں آگ کا دھواں ہے اور ایک دھواں جو ہماری اصطلاح میں بھاپ کہا جاتا ہے, اسٹیم, وہ بھی اوپر اٹھتا ہے, انداز وہی ہے. اور قرآن میں یہ دخان دو بار استعمال ہوا, یہ میں جو تشریح کر رہا ہوں دھوئیں کی الگ الگ ہی بیکار نہیں ہے. قرآن میں دخان دو بار استعمال ہوا, سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 11 میں, ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف, وہی دخان, آسمان دھواں تھے. آسمان کون سا دھواں تھے, اور اب لفظ دھواں کو نکال دیتا ہوں, گیسز. آسمان کیا ہے, آسمان گیسز ہے, اور اسی لیے آسمان کو دیکھے جائیے جتنا آنکھیں اٹھتی ہیں لگتا ہے آسمان قریب ہے, جتنا اوپر جائیے آسمان اتنا ہی لگتا ہے. کیا مطلب, آسمان کے فاصلے کو معصوم کی روایت میں دو انداز سے بیان کیا, کہ ایک مظلوم کی دعا یعنی بد دعا, مظلوم کی فریاد, مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے, زبان سے نکلی آسمان تک پہنچ گئی. اور ایک مد البصر, آنکھوں کا اٹھ جانا, زمین سے آسمان کا فاصلہ. آسمان ہے کیا, آسمان 7, اور 7 آسمانوں میں الگ الگ نام, الگ الگ وضاحتیں, لیکن آج تک کوئی انسان وہاں پہنچ ہی نہ پایا کہ آسمان کیا ہے. گیسز ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر خدا متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، آسمان کیا تھے؟ کہ گیسز تھے، کمال ہے پروردگار کا، اس نے گیسز کو ایسے منظم کیا ہے کہ لگتا ہے شامیانہ ٹانگ دیا ہے، اور کیا بہترین کلر دیا ہے آسمان کو کہ نہ آنکھوں میں چبھتا ہے نہ برا لگتا ہے، بلکہ ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے جب تاروں بھرا ہوا آسمان آپ دیکھتے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. ہاں وہ الگ ہیں کہ جو تفریحاً آسمان دیکھتے ہیں، اور وہ مولا کے چاہنے والے نوفے بکالی کا جملہ امام فرما رہے کیا سو گئے نوف، کہ نہیں مولا جاگ رہا ہوں، اور امام نے آسمان کو دیکھ کر آیات اختلاف اللیل والنہار کو تلاوت فرمایا تھا. آسمان، لیکن میرا موضوع آسمان نہیں، لفظ دھواں ہے، آسمان بنا دھوئے سے، گیسز سے، اور قیامت کے کہ گیسز فرتقب یوم تات السما. عجیب بات ہے، ایک سوال میں نکل کیا تھا پرسوں، کیا کیا تھا کہ قرآن رات میں ہی نازل کیوں ہوا، سوال تھا نا پرسوں، کل جواب دیا گیا اپنی علمی حیثیت کے اعتبار سے. اور اب سوال نمبر دو، قیامت دن میں کیوں آئے گی، رات میں کیوں نہیں آئے گی؟ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یوم یوم یوم، دن دن دن، روز قیامت روز قیامت. کہیں آپ نے سنا شب قیامت؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن کے نزول کے لیے عبادت کے اعتبار سے وقت خلوت بہتر تھا، اور عدالت کے اعتبار سے روشن وقت بہتر ہے کہ سب دیکھ لیں، اور دن اور رات کا مسئلہ ہی نہیں قیامت کے دن. تو ہماری اصطلاح میں دن کسے کہتے ہیں؟ جب سورج نکلے تو دن نمودار ہو جاتا ہے، تو قیامت میں سورج تو ہوگا ہی نہیں، دن کیسے ہوگا؟ کیا دن جو استعمال کیا ہے وہ عدالت کے اعتبار سے ہے کہ روز قیامت اس طرح سے شفاف عدالتی نظام ہوگا کہ جیسے دن کی روشنی میں انسان سوئی ڈھونڈ لیتا ہے گری ہوئی، ایسے اپنے نامۂ اعمال کے اچھائیاں برائیاں دیکھ لے گا. قیامت وہ ہے، اتنی روشن ہے، اتنی نمایاں ہے جیسے دن نکلا ہوا ہو، دن ہے نہیں، دن نکلا ہوا ہو. رات میں کیا ہوتا ہے؟ کل لوٹنے والے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے، چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی گن ہاتھ میں لی ہوئی ہے آپ کے پاس آ گئے. اندھیرے میں روشنی کم ہونے میں چور اچک کے ڈاکو نکل آتے ہیں. خدا نے قیامت کو اتنا روشن رکھا ہے کہ کوئی وہاں لٹیرا اپنی کارروائی نہ کر سکے. عدالت کے اعتبار سے قیامت دن ہے، اور اب اس کا جملہ کہ فرتقب، انتظار کیجئے کس دن کا؟ یوم، دن کا، تات السما، جبکہ آسمان کیا ہو جائیں گے؟ دخان مبین، بالکل واضح گیسز کی شکل میں. قیامت کیا ہے کہ واپس سسٹم کو اب ختم کرنا ہے. جب بنے تھے تب بھی دخان تھے آسمان، جب ختم ہوں گے تب بھی دخان ہو جائیں گے. دخان پر دو طرح کی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع البیان میں اس آیت کے ذیل میں حوالہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کافروں کے ستانے پر جو آپ کی ناراحت ہو جانا، آپ کا ناراض ہو جانا، آپ کے وہ جملے نقل کیے گئے، اللہم سنین کسینی یوسف، پروردگار اس امت پر، اس قوم پر، مکے والوں پر ایسی حالت لے آ کہ جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کی ہوئی تھی. بارشیں بند ہو گئی، اور اتنی بند ہوئی کہ قحط در قحط. جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ جائے تو آنکھوں میں دھواں دھواں سا دکھائی دیتا ہے، آسمان کو دیکھیں لگتا ہے کہ وہ دھواں دکھائی دے رہا ہے، جالا بن رہا ہے اوپر، تو اس کیفیت کی بنیاد پر دخان کہا گیا، ایک دخان. اور جب لوگ آئے معافی مانگنے کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ معاف کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، آپ نے دعا کر دی، بارش ہو گئی. لیکن یہ تفسیر قیامت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی. تفسیر نمبر دو کا، جنگ بدر میں خدا نے اہل اسلام کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ کفار کو شکست بدترین ہو گئی اور کافروں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، دخان ہو گیا. مگر یہ تفسیر بھی محدود ہے، قیامت سے مربوط نہیں ہے. تیسری تفسیر، اس میں مختلف روایتیں ہیں. روایات، ابو مالک اشعری کی روایت، حذیفہ یمانی کی روایت، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت. قرب قیامت کے آثار جب بیان کیے اللہ کے رسول، قرب قیامت کیسے ہوگا، علامتیں کیا ہیں، کہ تین باتیں، کہیں چار باتیں، کہیں دس باتیں. خلاصہ، تین باتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملا دیجئے، یہ علامات قرب قیامت میں. دابت الارض، زمین سے ایک مخصوص قسم کے مخلوق کا نمودار ہونا، دابت الارض، جو زمین پر پاؤں رکھ کے چلے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، میرا موضوع علامات قیامت نہیں ابھی. دجال، دھوکا اور فتنہ اور فریب کا مکمل شاہکار. اور تیسرا دخان، تینوں روایات کے اندر، چار، تین اور دس، جن میں زلزلہ جزیرت العرب کے اندر، زلزلہ مشرقی زمین کے اوپر، سرزمین عدن سے آگ کا نکلنا اور آگ کا نکل کر پوری مخلوقات کو گھیر کر میدان محشر میں لے آنا، مغرب سے سورج کا طلوع کرنا، قیام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، سفیانی کا نکلنا، دجال کا آنا، سب یہ علامتیں ہیں. مگر ان تین روایات میں ایک کامن لفظ کیا ہے؟ دخان. چاہے روایت نے تین باتیں بیان کی ہوں تو تین میں ایک دخان ہے، چار کی ہوں چار میں ایک دخان ہے، دس کی ہیں دس میں ایک دخان ہے، کوئی اہمیت تو ہے. اور اب آئیے دخان کی کیفیت کو رسول نے خود واضح کیا. دخان کیا ہوگا؟ کہ دخان ایسی گیسز، یہ دھواں ہوگا جو چالیس روز تک اہل دنیا کو ڈھانپے رہے گا، کورڈ کر دے گا پورے علاقے کو، جس سے مومن کی حالت یہ ہو جائے گی جیسے زکام ہو گیا ہو، جیسے زکام ہو گیا ہو. اور کافر کی حالت کیا ہوگی؟ کہ اس کی آنکھوں سے، اس کی کانوں سے، اس کی ناک کے سوراخوں سے، اس کے منہ سے دھواں نکلنے لگے گا، دھواں، دخان. ایک روایت، کافر کا جسم پھول کر بڑا ہو جائے گا اس دھوئیں کی شدت کی بنیاد پر. چالیس دن تک یہ ایک علامت قیامت دھواں. اور قرآن کہتا ہے اسی دھوئیں کے بارے میں، یخش الناس، یہ سارے انسانوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا. اور اس دن تو کافر بھی کہے گا، منافق بھی کہے گا، ربنا اکشف عنا العذاب، پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، انا مؤمنون، بے شک ہم مومن ہیں. عذاب کو دیکھ کر سب مومن ہو جاتے ہیں،
کمال کیا ہے؟
کمال یہ کہ عذاب نہ ہو تب بھی خدا سے ڈرنے لگے. پتہ نہیں ہم کس انتظار میں ہیں. اتنی روایات, آیات, احادیث پیش کی جاتی ہیں, اس کے بعد بھی خوف خدا پیدا نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی دخان دیکھ کر ڈرنے لگے, اور جو دخان دیکھ کر ڈرے وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی علامت یہ ہے, یؤمنون بالغیب ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, تو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. دھواں دیکھے بغیر ایمان لائیے تب تو کمال ایمان ہے, ورنہ صاحب پولیس والوں کے ہاتھ میں ڈنڈے دیکھ کر سب ایمان لے آتے ہیں. قیامت کے آثار دیکھ کر کوئی اگر ایمان لے آئے تو کس کام کا؟ اور پھر کہے گا ہم سے عذاب کو دور کر دے, ہم تو مومن ہیں, ہم سارے کام کریں گے. ایسا نہیں ہے. اگر عذاب ہٹا بھی لیا جائے, عذاب میں کمی بھی ہو جائے, تو جو کام چھوڑ دیے تھے دوبارہ انہی کاموں میں لگ جائیں گے. مثال دوں میں آپ کو, کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کسی ایئر کرافٹ پر سفر کے دوران کہ ڈس بیلنس فلائٹ ہو جاتی ہے. اور ابھی ایران جاتے ہوئے میں ساتھ ہو گیا تھا, سب نے کلمے پڑھنا شروع کر دیے. جس نے کبھی کلمہ نہ پڑھا شوق سے, وہ جہاز کو ڈولتے دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا. پروردگار اس دفعہ چھوڑ دے, آئندہ توبہ کرتا ہوں, کوئی گناہ نہیں کروں گا. یا وہ زلزلہ جو آیا تھا, لوگ گھروں سے گھبرا کے نکل آئے. جس نے کبھی ساری زندگی اذان کے وقت گانے بند نہ کیے, وہ زلزلے کی خبر سن کے اذان دے رہا تھا. اور جیسے ہی خطرہ ٹلا, خوف ختم ہو گیا. خوف خدا کا نہیں تھا, خطرے کا تھا. بس میں نے بات کو مکمل کیا. مروان اس نے رسول کی آل کے ساتھ بڑے ظلم کیے, آج اس کی موت کا حوالہ بیان کرنا, کیونکہ ان تواریخ میں اس کی موت واقع ہوئی ہے 65 ہجری کے اندر. اور جب تک کسی منافق کے صحیح حالات کو بیان نہ کیا جائے, تب تک اس کے افعال و کردار سے دور رہنا سمجھ میں نہیں آتا. مروان کا باپ حکم, اور حکم کون؟ رسول کا دھتکارا ہوا, مدینہ سے نکالا گیا, مدینہ بدر. حکم نکالا کیوں تھا؟ کا پڑوسی تھا آپ کا, رسول کا پڑوسی تھا, کان لگا کر رسول کی باتیں سنتا تھا. اور رسول کی ازواج کے حجروں میں جھانکتا تھا. دوسرا بڑا گناہ. تیسرا بڑا گناہ, رسول کے پیچھے پیچھے چل کر ان کے چلنے کے, ان کے بولنے کے انداز سے نقلیں اتارتا تھا. تین بڑے گناہ جس کی بنیاد پر رسول نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا. اور حکم کے یہاں جب بیٹا ہوا مروان, زمانہ تھا رسول کا زمانہ, لوگ آتے تھے اپنے بچوں کو لے کر کہ رسول دعا مانگے اس کے لیے, خیر کی دعا, دعا خیر کے لیے. لے کر آئے اس کو بھی, مروان کو بھی. آپ نے فرمایا بالکل الوزق ابن الوزق, بالکل چھپکلی کی طرح سے. یہ میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا, یہ تاریخ ہے, بالکل ایسا ہے. اس کے باپ کا کردار, اس کا اپنا کردار, اس نے رسول کو اذیت پہنچائی, اس نے خدا کو اذیت پہنچائی, اس نے آل رسول کو ستایا, اس نے محمد کو ستایا. اس کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوا, خیط الباطل, باطل کا دھاگا. یہاں کی باتیں وہاں بیان کرتا تھا. یہ برائی منافقوں کے لیے ہے, جھانکنا تاکنا گھروں میں، یہ برائی منافقین کے لیے ہے. مومن اس برائی سے دور رہے تو برات ہے، تبر رہے. نقلیں اتارنا، صاحبان ایمان کی نقلیں اتارنا، وہ تو بدبخت رسول کی نقلیں اتارتا تھا. خیر، مروان جس نے بڑے ظلم کیے، جنگ جمل میں مولا کے خلاف تھا، گرفتار کیا گیا اور جب خدمت امام میں پہنچایا گیا، فوراً اس نے گھبرا کر جنت کے دونوں جوانوں کے ہاتھ تھام لیے، میری سفارش کر دیجیے. اچھا، سفارش کر دی، چھوٹ گیا. تو کہا گیا مولا سے کہ مولا دوبارہ بیعت سے لے لیجیے. فرمایا اس کا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے، مکر و فریب کی علامت ہے. اور یہ الفاظ بہت سخت ہیں، بہت سخت، کہ یہ چار مینڈوں کا باپ بنے گا، اس کے چار فرزندوں نے حکومت کی ہے رسول کے دشمنی کے حوالے سے، اسلام کے نام پر. اور خود اخبار الدول کی روایت، کس نے خواب دیکھا تھا؟ کیا خواب دیکھا؟ سنیں گے خواب. محراب رسول میں چار مرتبہ اپنے آپ کو نجس کرتے ہوئے دیکھا محراب کو. میں نے بہت لپیٹ کے بعد استعمال کی. پوچھا ابن سیرین سے تفسیر کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ کہا تیرے چار بیٹے محراب رسول پر خلافت کا لباس پہن کر آئیں گے. یزید کے مرنے کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، اور اس کے بعد جب اس نے قبول نہیں کیا تو مروان نے حکومت کو لے لیا. یزید کی بیوی فاختہ، خالد کی ماں، اس سے نکاح کیا. اور جب ایگریمنٹ کے تحت مروان کے بعد آنا تھا خالد کو، خالد بن یزید کو، اس نے اپنے ہی بیٹے کا نام رکھوا دیا کہ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان، یہ بنے خلیفہ. تو اس خاتون نے اس کو زہر دیا. ایک قول تاریخ والوں، دوسرا قول کہ اس کے منہ پر تکیے کو رکھ کر اس کی سانس گھوٹ دی گئی. کب مرا؟ 65 ہجری میں، رمضان کی 3 تاریخ، 4 یا 1 اختلاف ہے. اصل تبرہ کیا ہے؟ کہا منافقین کے کردار سے اپنے کردار کو الگ کر لو. جو انہوں نے کیا، جو آل محمد کے دشمن تھے، وہ تم نہ کرو. بس میرا پیغام مکمل ہوا. لیکن ایک زحمت، دربار ولید میں 28 رجب کی رات میں امام کو طلب کیا گیا ہے، اور امام اپنے 18 جوانوں کو ساتھ لے کر دربار ولید میں پہنچے، سب کو باہر روک دیا. جب میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اندر داخل ہو جائے. گفتگو شروع ہوئی ولید سے بیعت یزید کے معاملے پر، اور امام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ رات کا وقت ہے، صبح بات کریں گے. اور وہ جیسا بھلا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ کون زیادہ حقدار بیعت ہے؟ اور جب ولید نے امام کی بات قبول کر لی، امام کو جانے کے لیے رستہ ملا، قریب بیٹھا ہوا مروان کہتا ہے ولید سے، آج اچھا موقع ہے، بالکل اکیلا ہے حسین، یا بیعت پہ ایسا کاٹ لے، اگر آج ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جنگیں لڑنا پڑیں گی بہت. یہ سننا تھا کہ امام نے نگاہ غضب فرمائی مروان کی طرف، فرمایا یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے مارے گا؟ اے ولید، امام کی اس آواز کو سنا
دربار کے باہر کھڑے ہوئے، عباس علمدار کے ہاتھ میں تلوار ہے، قمر ابن حاشم تلوار کھینچے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، مولا ایک مرتبہ بتا دیجئے کس نے آپ کے سر کا نام لیا تھا؟ امام اپنے بھائی کو سمجھا رہے کہ وقت اور محل جنگ نہیں، واپس چلی ہے اور عباس رو رہے ہیں، آقا مجھے بتا دیجئے ارے کس نے آپ کے سر کا نام لے لیا؟ ارے ہاں، ایک کتنی محبت تھی بھائی کو بھائی سے کہ ہائے کربلا میں بھی عباس کو موقع نہ مل سکا، امام نے اجازت تو دی مگر اتنا ہی کہ بھیا پانی کا انتظام کر لو، اور اسی لیے جب لاش زمین پر گرا اور امام پہنچے تو فرماتے تھے آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جائیے گا، ارے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی پلائیں گے، عباس پانی نہ لا سکا، لاش خیمے میں نہ لے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کے جائز خواہشات پوری فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مولا عباس کا واسطہ مالک تمام حاضرین کی دعائیں مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، پروردگار قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شفاعت قرآن اور وارث قرآن نصیب فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا انجمن خدام القرآن کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اتنا ترین خدمت گزاروں میں شمار فرما۔